جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ دار الافتاء اہل سنت الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم اپنے شرعی مسائل کا حل جانتے ہیں فقہ انفی کی روشنی میں نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت میں بیان کرتا ہوں آپ سماعت کیجئے پھر انشاءاللہ مل کر درود پاک پڑھتے ہیں نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم بلا کسی تاخیر ہم اپنے سلسلے میں مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور الحمدللہ عزوجل دار الافتاء اہل سنت سے مفتی جمیل صاحب آپ کے سامنے اسکرین پر جلوہ فرما ہے رب العالمین جل وعلا آپ کا اقبال بلند فرمائے آپ کو صحت و سلامتی والی اچھی اور لمبی عمر نصیب فرمائے مفتی صاحب گزشتہ سلسلوں میں ہمارا ٹاپک چل رہا تھا نماز کے حوالے سے اور لاسٹ جو ہم نے سلسلہ کیا اس میں ہم نے نماز کے واجبات کے بارے میں گفتگو کی تھی تو میں چاہوں گا اسی سلسلے کو آگے کنٹینیو کیا جائے اور مزید آپ ہمیں نماز کے واجبات کے بارے میں آگاہی عطا فرمائیں
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ جو ہمارا سلسلہ ہوا اس میں ہم نے نماز کے واجبات سے متعلق کچھ واجبات سیکھے تھے سنے تھے جس کی کچھ تفصیل بھی ہوئی تھی تو تقریباً 9 واجبات کا ذکر ہوا تھا اور نماز میں جو واجبات ہیں تو ہر آدمی کو ہر وقت ان سارے واجبات سے تعلق نہیں پڑتا
صحیح
تو یہ وقتاً فوقتاً جیسے اکیلے نماز پڑھنے والا شخص ہے تو اس پر وہ چیزیں واجب نہیں ہیں جو جماعت کی صورت میں اس پہ واجب ہوتی ہیں تو واجبات کی ہم ڈیٹیل یہاں پہ کر رہے ہیں اور ہر ہر واجب کو ہر ہر نماز میں یعنی 30 واجبات ہیں تو 30 واجبات ہر نمازی ہر وقت ہر نماز میں ادا کرنا اس پہ لازم ہو ایسا نہیں ہوتا تو 2 واجبات جو پچھلے سلسلے میں بھی جس کو زیر بحث لایا گیا تھا تو مزید ان کی طرف توجہ اس لیے دلانا ضروری میں سمجھتا ہوں کہ اکثر عوام اس میں غلطی کر رہی ہوتی ہے
صحیح
ایک ہے قومہ اور دوسرا ہے جلسہ تو قومہ یعنی رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا اس کو قومہ کہتے ہیں یہ واجب ہے اور بعض لوگوں کی عادت یہ کریمہ تو نہیں کہیں گے یہ بری عادت ہے کہ ایک شرعی مسئلے سے غفلت
صحیح
اور ایک واجب عمل کو وہ ترک کیے ہوئے ہوتے ہیں تو واجب کیا ہے قومہ کرنا جب ہم رکو کرتے ہیں رکو کرنے کے بعد سیدھی کمر کا ہونا سیدھا کھڑا ہونا جس میں ہم ربنا لک الحمد بھی کھڑے ہو کر کہتے ہیں تو یہ واجب ہوتا ہے
ٹھیک ہے
اس کے بعد ایک واجب ہے جلسہ
صحیح
جلسے کا معنی کیا ہے کہ جب ہم ایک سجدہ کر لیتے ہیں تو ایک سجدہ ادا کر لینے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے کے درمیان میں بیٹھتے ہیں
ٹھیک ہے مطلب یہاں چاہوں گا کہ جلسے کی طرف ہم آگے بڑھیں لیکن اس سے پہلے اگر اسے بھی تھوڑا سا واضح کر دیا جائے کہ جو قومے میں کھڑا ہونا ہے اس کے کھڑے ہونے کے بعد یا اس کے دوران ایک تسبیح بھی پڑھی جاتی ہے یعنی ایک تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ہم کھڑے ہو رہے ہیں اور رکوع سے یوں سمجھیں گے قومے کی طرف آ رہے ہیں جب بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے تو اس کے بعد ہمیں تسبیح اگلی کہنی ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی بھی سچویشن بن سکتی ہے کہ رکوع سے قومے کی طرف آتے ہوئے ربنا لک الحمد کہتے ہوئے آئے
ربنا لک الحمد جو ہے نا وہ اس وقت کہنا ہے جیسے ہم رکوع میں گئے
جی
رکوع کے جو نارمل تسبیحات سنت ہیں سبحان ربی العظیم
جی
وہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہونا ہے
ٹھیک
یعنی سمیع کا سین رکوع کی حالت میں شروع ہوگا اور ہم اٹھنا شروع ہو جائیں گے
ٹھیک ہے
حمیدہ کا دال کے بعد جو ہاتھ ہے نا دا یہ جب ہم کہہ رہے ہوں تو اس وقت بالکل اسٹینڈ پوزیشن میں آ چکے ہوں اب ربنا لک الحمد
جی
ربنا ولك الحمد،
صحیح،
اللهم ربنا ولك الحمد،
ٹھیک.
اس کے آگے مزید ایک اور بھی کلمہ آتا ہے، ربنا لك الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ،
صحیح.
اس کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کلمہ قومے کی حالت میں کہتا ہے تو اس کے سابقہ گناہوں کی بخشش کی بشارت دی.
سبحان اللہ، واہ.
تو یہ امام صاحب کریں گے تو ہو سکتا ہے مقتدیوں پر یہ ان کا اتنی دیر تک کھڑا رہنا دشوار ہو، تو جو منفرد ہے نماز پڑھنے والا وہ یہ کلمہ کہہ سکتا ہے. ایک دفعہ اور میں دہرا لوں کیونکہ کچھ ناظرین
جی
وہ لکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ربنا لک الحمد، یہ نارمل سبھی کہتے ہیں نا، ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، تو یہ کلمہ کہنا مستحب ہے. اس کے بعد جلسہ جو دو سجدوں کے درمیان ہم بیٹھتے ہیں یہ واجب ہے،
ٹھیک ہے.
تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک سجدہ کیا، سجدے سے اٹھے اور کمر سیدھی ہوئی نہیں اور دوسرے سجدے میں چلے گئے، تو اس طرح واجب چھوٹ جاتا ہے. تو اطمینان کے ساتھ ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھیں. اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو رب اغفر لی ورحمنی، یہ بھی کہہ لیں کہ یہ مستحب عمل ہے. اگر نہیں بھی کہتے تو بھی اختیار ہے، اس کے بعد پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے.
لیکن اگر یہ جو اضافی کلمات، یعنی یہ جو آپ نے بتائے ہیں، باقاعدہ ان میں تو ویسے فضائل اور بشارتیں ہیں گناہوں کی مغفرت کی، لیکن اگر یہ ہم ادا کر لیتے ہیں تو ہمارا جو ارکان ہیں وہ درست طور پر ادا ہو جائیں گے، ہمارا قومہ مکمل ہو جائے گا، ہمارا جلسہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، یعنی ان میں ہماری کمر سیدھی ہو جائے گی.
جی، اس طرح یہ کریں. اس کے بعد پھر ہم اگلے واجبات کی طرف چلتے ہیں. تو نماز کے اندر ایک لفظ ہم سنتے ہیں، قادہ اولا،
ٹھیک ہے،
قادہ اخیرہ،
صحیح.
یہ عام طور پہ دو الفاظ سننے میں، نمازیوں کے بھی سننے میں آتے ہیں. تو قادہ اولا، قادے کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا،
بیٹھنا، صحیح.
اولا یہ پہلی مرتبہ بیٹھنا،
ٹھیک ہے.
اخیرہ آخری مرتبہ بیٹھنا. تو قادہ اولا یہ کہیں گے جب ہم چار رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں یا تین رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں. تو مثال کے طور پہ چار رکعت فرض ظہر کے پڑھ رہے ہیں، عشاء کے پڑھ رہے ہیں، یا مغرب کے تین فرض ادا کیے جا رہے ہیں، یا وتر کی تین رکعتیں ادا کی جا رہی ہیں، تو اس موقع پر دوسری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں یہ پہلی مرتبہ ایک طویل انداز میں بیٹھنا پایا جاتا ہے جس میں التحیات پڑھی جاتی ہے، تو اس بیٹھنے کا نام ہے قادہ،
ٹھیک ہے.
اور پہلی مرتبہ چونکہ بیٹھیں گے اب دوسری رکعت میں تو اس کو کہیں گے قادہ اولا. تو قادہ اولا یہ واجب ہے،
صحیح.
اگر کسی نے قادہ اولا نہیں کیا کہ غفلت، سہو، بھول چوک،
ٹھیک ہے،
دھیان کہیں بھی آدمی کا نماز میں چلا گیا اور دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول گیا اور وہ کھڑا ہو گیا،
ٹھیک ہے،
تیسری رکعت کے لیے، تو اب اس کو حکم یہ ہے کہ اب جب تیسری رکعت میں جا چکا ہے نا، اس کو چاہیے کہ اپنی تیسری رکعت کو ہی کنٹینیو رکھے،
ٹھیک ہے،
چوتھی پڑھے، یعنی چار رکعت پڑھنی ہے تو چوتھی رکعت پڑھ لیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں، نماز درست ہو جائے گی.
یعنی وہ جو التحیات اس کی چھوٹ گئی تھی، قادہ چھوٹ گیا تھا،
قادہ اولا،
دوسری یا تیسری رکعت میں، دوسری رکعت کے بعد تو کرنا تھا، وہ چھوٹ گیا، تیسری رکعت کے دوران اگر یاد آیا یا چوتھی رکعت کے دوران یاد آیا تو بیٹھے گا نہیں،
اب بیٹھے گا
بلکہ رکعتیں مکمل.
اب چونکہ یہ قادہ اولا واجب تھا اور واجب اگر بھولے سے چھوٹ جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے. اب یہ واپس نہیں آئیں گے،
ٹھیک ہے.
جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے قادہ اولا دوسری رکعت میں بیٹھنا واجب تھا، وہ بھول گئے، وہ تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے،
صحیح.
وہ واپس آ جاتے ہیں. تو واپس نہیں آنا،
ٹھیک ہے.
اب واپس آنا یہ ایک ناجائز ہو جائے گا. اب شریعت کا حکم ہے کہ آپ اپنے تیسری رکعت کو ہی کنٹینیو رکھیں اور چوتھی رکعت پڑھیں. اگر آپ تین رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے، جیسے مغرب پڑھ رہے تھے یا وتر ادا کر رہے تھے، تو تین رکعت پوری کرنے کے بعد آخر میں سجدہ سہو کر لیں، نماز درست ہو جائے گی.
یعنی اب قاعدہ اخیرہ کی جگہ ہی قاعدہ کیا جائے گا، یعنی آخری التحیات جہاں پڑھنی،
تو جو قاعدہ اخیرہ
کی جائے گی اور اس کے بعد پھر یعنی سجدہ سہو کیا
سجدہ سہو کیا جائے گا. تو قاعدہ اخیرہ یہ فرض ہے،
صحیح.
اگر ہم دو رکعت پڑھ رہے ہیں، جیسے دو رکعت سنت پڑھ رہے ہیں فجر کی، یا دو رکعت فرض فجر کے ادا کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو فجر کی نماز میں یا دو رکعت والی جو نماز ہوتی ہے، تو اس میں جو دوسری رکعت پہ بیٹھیں گے یہی قادہ اخیرہ ہے،
ٹھیک ہے،
قادہ اولا اس میں نہیں ہے. قادہ اولا ہوتا ہے تین رکعت والی نماز میں یا چار رکعت والی نماز میں، اس میں قادہ اولا پایا جاتا ہے، پہلی دو رکعتوں کے بعد بیٹھنا. اس کے بعد مزید ایک اور واجب ہے، فرض وتر اور سنت موکدہ، فرض، وتر اور سنت موکدہ. سنت موکدہ کون سی ہوتی ہیں؟ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت.
ٹھیک ہے.
اچھا، اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن جمعے سے پہلے کی 4 رکعت سنت موکدہ ہوتی ہیں، جمعے کے فرض ادا کرنے کے بعد 4 رکعت سنت موکدہ ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے.
تو جو فرض ہے یا وتر کی نماز ہے، جیسے فرض میں ظہر، عصر، عشاء، ٹھیک ہے، تو ان میں جب ہم التحیات پڑھیں گے قعدہ اولیٰ میں، دوسری رکعت پہ بیٹھ کے التحیات پڑھیں گے، تو التحیات کے بعد مزید کچھ نہ پڑھنا، یہ بھی واجب ہے.
یہ بھی واجب ہے.
تو نارمل یہی ہوتا ہے
صحیح
کہ ہم فرض نماز میں دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ التحیات پڑھ کے تیسری کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے.
ایسی وتر میں دوسری رکعت پہ بیٹھ کے التحیات پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. سنت موکدہ میں بھی ایسے ہی.
التحیات ہماری مکمل ہوگی
عبدہ و رسولہ پہ التحیات مکمل ہو گئی.
ٹھیک.
اب درود شریف نہیں پڑھنا.
ٹھیک.
اب اس صورت میں اگر کسی نے درود شریف پڑھ لیا فرض نماز میں یا وتر میں یا سنت موکدہ میں، اگر کسی نے بھولے سے اللہم صلی علی محمد یا اس سے آگے تک کا درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا، پورا درود ابراہیمی پڑھ لیا دوسری رکعت میں، تو اس صورت میں اس پہ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. تو چونکہ واجب کیا تھا کہ صرف اور صرف التحیات پڑھنی ہے، التحیات کے بعد درود شریف قعدہ اولیٰ میں نہیں پڑھا جائے گا.
ٹھیک ہے.
یہ قعدہ اخیرہ میں پڑھا جاتا ہے.
صحیح.
تو اگر کسی نے قعدہ اولیٰ میں پڑھ لیا فرض، وتر اور سنت موکدہ میں، تو اس پہ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. ایک واجب اور یہ بھی ہے کہ التحیات کا ایک ایک لفظ پڑھا جائے گا. التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا جتنے بھی کلمات ہیں.
صحیح.
یعنی اگر کسی نے التحیات للہ والطیبات، ٹھیک ہے، التحیات للہ والصلوات والصلوات کا لفظ نہیں پڑھا اس
نے،
یا التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھا، پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھتا ہوا آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، السلام علیکا ایوہ النبی یہ نہیں پڑھا اس نے، یا السلام علیکا ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین نہیں پڑھا. تو یعنی ان میں سے کوئی ایک کلمہ بھی التحیات کا رہ گیا تو اس سے بھی واجب چھٹ جائے گا. تو واجب یہ ہے التحیات کے ایک ایک لفظ کو پڑھا جائے گا، مکمل پڑھا جائے گا. اچھا، اس طرح
قعدہ اولیٰ میں یہ واجب یوں ہوگا کہ التحیات کو مکمل پڑھنا، اور یہ ایک الگ واجب ہوا، اور اس میں کچھ بھی اضافہ نہ کرنا.
التحیات کے بعد،
التحیات کے بعد،
التحیات کے بعد درود شریف اور مزید دعا کا اضافہ نہ کرنا.
ٹھیک.
تو یہ ایک الگ واجب ہوا. اچھا، اسی طریقے سے نماز کے واجبات میں سے یہ ہے کہ نماز کا ایک فرض ہم نے سنا تھا، خروج بسنعی ہی، یعنی نمازی کا کوئی ایسا کام کرنا جس سے وہ نماز سے نکل جائے. تو اب نماز میں جب ان ہوا ہے تکبیر تحریمہ کے ذریعے، تو اب نماز سے نکلنا بھی ایک فرض ہے.
صحیح.
شریعت مطہرہ نے اس موقع پر یہ واجب فرمایا ہے کہ جب نماز سے نکلنا چاہے کوئی آدمی تو وہ لفظ سلام کہہ کر نماز سے نکلے گا.
ٹھیک.
تو لفظ سلام کا کہنا، السلام، یہ کہنا واجب ہے 2 مرتبہ.
صحیح.
اور اس کے ساتھ جو علیکم کا لفظ بڑھایا جاتا ہے، السلام علیکم، تو یہ سنت ہے. السلام کے لفظ کے ذریعے نماز سے نکلنا یہ واجب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نماز سے نکلا تو، لیکن لفظ سلام کے بجائے کوئی اور جملہ کہہ کے وہ نماز سے نکل جاتا ہے، تو اس سے نماز کا واجب چھوٹ جائے گا. تو واجب ہے کہ نماز کے اختتام پہ سلام کے 2 الفاظ کہے جائیں. اسی طرح ایک واجب یہ ہے کہ جب ہم وتر پڑھ رہے ہوں گے،
جی،
تو وتر پڑھنے کی صورت میں تکبیر قنوت کہی جائے. تکبیر قنوت کیا ہوتی ہے؟ جب ہم وتر کی تیسری رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک سورت یا کچھ آیتیں پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے پھر ہم ہاتھ دوبارہ باندھ لیتے ہیں، پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں.
ٹھیک.
تو وتر کی تیسری رکعت میں تکبیر قنوت کہی جاتی ہے، تو یہ وتر میں تکبیر قنوت کہنا یہ بھی واجب ہے.
ٹھیک.
اچھا، ہاتھ جو اٹھانا ہے اس موقع پہ یہ سنت ہے.
صحیح.
ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اور لیکن اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے. اس کے بعد پھر ہم دعائے قنوت پڑھیں گے.
ٹھیک.
اچھا، ایک واجب یہ ہے کہ وتر میں دعائے قنوت پڑھی جائے.
ٹھیک.
اب ایک معروف جو دعائے قنوت ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، خاص اسی دعا کا پڑھنا واجب نہیں ہے، وتر کی تیسری رکعت میں ہم نے قرات کر لی، دعائے قنوت کہہ لی، اب اس کے بعد کوئی سی بھی دعائے معصورہ ہم پڑھ سکتے ہیں،
ٹھیک ہے،
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا یہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی سی بھی دعائے معصورہ جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہیں، جیسے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، جو آج کل یہ دعا بھی لوگوں میں ہو سکتا ہے یاد ہو گئی ہو لوگوں کو، کرونا کے حوالے سے بھی اور دیگر امراض سے حفاظت کے لیے اس دعا کو پڑھنا چاہیے. احادیث کریمہ میں ہمیں بہت ساری بلاؤں سے حفاظت کے لیے یہ دعا تعلیم فرمائی گئی ہے.
اچھا مفتی صاحب، یہاں ایک سوال میں کرنا چاہوں گا، جیسے یہ دعائے معصورہ آپ نے بیان فرمائی کہ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، ابھی اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، آج کل جو اس کے پوسٹرز وغیرہ چل رہے ہیں یا کارڈز وغیرہ بنا کر بعض لوگوں نے تقسیم بھی کیے ہیں یا پوسٹیں چل رہی ہیں اس کی، تو یہ اس میں چار اجزاء ہیں اس دعا کے، یعنی سماعت، بصارت، بدن اور پھر لا الہ الا انت. اگر اس میں سے کوئی جز بھول جاتے ہیں تو بھی کیا دعا مکمل کہلائے گی، یا یہ دعا جتنا حصہ احادیث میں منقول ہے اتنا مکمل ہی پڑھنا ہے، کوئی جز چھوڑنے؟
دیکھیں، یہ احادیث کریمہ میں یہ چار کلمات ذکر کیے گئے ہیں، جس کو جتنے بھی کلمات یاد ہیں وہ پڑھ لے.
صحیح.
تو اگر کچھ کلمہ رہ گیا دعائے قنوت کے موقع پہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دعائے معصورہ ہے، تو اگر کوئی یہ لفظ یاد نہیں آ رہا تو حرج نہیں ہے. تو وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے، خاص جو اللہم انا نستعینک ونستغفرک یہی پڑھنا یہ لازم یا واجب نہیں ہے. البتہ بہتر یہی ہے کہ وتر میں جو دعائیں منقول ہیں خاص وتر کے موقع پر، تو وہ دعائیں اس موقع پہ پڑھی جائیں.
ٹھیک.
عیدین کی نماز جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ اعلان جب نیت کرائی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے باما زائد چھ تکبیرات کے.
جی.
تو میں عید کی نماز پڑھوں گا اس میں چھ تکبیرات زائد کہوں گا.
عید کی نماز کی ایکسائٹمنٹ یہی ہوتی ہے کہ اس میں کچھ ایکسٹرا کرنا ہے اور یہ چھ تکبیرات ہیں.
وہ چھ تکبیرات جو ہوتی ہیں عیدین کی نماز میں، اب یہ سال میں دو مواقع ایسے آتے ہیں کہ نماز کے واجبات میں ان واجبات کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو ایک واجب یہ ہے کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز میں چھ تکبیرات زائد کہی جاتی ہیں، تین پہلی رکعت میں کہی جاتی ہیں اور تین دوسری رکعت میں کہی جاتی ہیں. اسی طرح ایک واجب یہ بھی ہے کہ عید کی نماز میں دوسری رکعت کے بعد تکبیر رکوع،
جی
جب دوسری رکعت پڑھیں گے عید کے دن عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں، تو چھ تکبیرات تو اپنی جگہ ہیں. نارمل رکوع کی جو تکبیر ہوتی ہے وہ سنت ہے، رکوع میں جانے کی تکبیر سنت ہوتی ہے، لیکن عید والی نماز میں دوسری رکعت میں جب رکوع میں جاتے ہیں تو اس وقت رکوع میں جانے کی تکبیر بھی واجب ہے.
صحیح.
اس میں لفظ اللہ اکبر کہا جائے گا تکبیر میں. ایک واجب یہ ہے کہ جہری نماز، مثلا مغرب اور عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت، اس میں بلند آواز سے امام صاحب کو قرات کرنا واجب ہے. فجر کی نماز، جمعۃ المبارک کی نماز، عید کی نماز، تراویح کی نماز، اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں وتر جماعت سے پڑھے جا رہے ہوں،
جی.
تو ان تمام نمازوں میں امام صاحب پر واجب ہے کہ وہ جہر کریں گے. جہر کا مطلب ہوتا ہے آواز کو بلند کرنا، اور یہاں پر اتنی آواز بلند ضروری ہے کہ کم از کم امام صاحب کی قرات تین آدمی سن سکیں. تو اتنی آواز میں قراءت کرنا یعنی جہری نمازوں میں قراءت جہر کے ساتھ کرنا امام صاحب پر یہ واجب ہے. اور غیر جہری نماز، آپ نے دیکھا ہوگا ظہر کی اور عصر کی نماز میں امام صاحب خاموش رہتے ہیں.
جی.
عوامی الفاظ، یہ عوام کے الفاظ میں بیان کروں گے، امام صاحب خاموش ہیں.
ٹھیک ہے.
حالانکہ وہ خاموش نہیں ہوتے، وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ظہر اور عصر کی جب نماز امام صاحب پڑھا رہے ہوں گے تو ان پر واجب ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں سر کریں، یعنی آہستہ پڑھیں. اور یہ اگر ہم اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہیں ظہر اور عصر، یہ منفرد پر بھی واجب ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ قرات کرے.
ٹھیک
ہے. امام پر بھی واجب ہے اور ہم اکیلے اگر نماز پڑھیں ظہر عصر کی تو ہم پہ بھی واجب ہے. اچھا، فجر،
جی،
مغرب، عشاء، امام صاحب اگر پڑھا رہے ہیں تو امام صاحب پہ واجب ہے کہ ان نمازوں میں جہر کریں گے، قراءت میں ٹھیک ہے، پہلی دوسری رکعتوں میں. اور اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی، جیسے جماعت رہ گئی، مغرب کی جماعت رہ گئی، عشاء کی جماعت رہ گئی، ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو فجر مغرب عشاء میں اکیلے پڑھنے والا جو آدمی ہے وہ جہر کرنا چاہے تو جہر بھی کر سکتا ہے، یعنی بلند آواز سے بھی قرات کر سکتا ہے اور آہستہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن امام صاحب پہ واجب ہے کہ وہ اس کے اندر جہری نمازوں میں جہر کریں گے، سری نمازوں میں سر کے ساتھ نماز پڑھیں گے. ایک واجب یہ ہے کہ اگر آیت سجدہ نماز میں پڑھی ہو تو اس صورت میں نماز میں ہی سجدہ تلاوت کیا جائے گا. سجدہ سہو اگر نماز میں واجب ہو گیا تو واجب ہے نماز میں سجدہ سہو کیا جائے. اچھا، ایک قاعدہ کلیہ مزید فقہ کرام نے، اب اس بحث کو بس سمیٹتا ہوا میں آخری کچھ واجبات بیان کرنا ہے، ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ دو فرض یا دو واجب یا فرض اور واجب کے درمیان تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ آئے. مثال کے طور پہ ہم نے قرات کر لی، قرات کرنے کے بعد اب ہمیں جانا ہے رکوع میں،
صحیح،
ٹھیک ہے، قرات فرض تھے
جی
ہم نے، یا اس کو یوں لے لیں کہ قرات کا سورت کا پڑھنا واجب تھا، یہ واجب ہم نے ادا کر لیا، اب ہمیں فرض ادا کرنا ہے رکوع کا،
ٹھیک ہے،
تو اس واجب اور فرض کے درمیان خاموش کھڑے نہ رہیں. اب قرات کر لی ہو، کوئی کھڑا ہوا ہے اور اتنی دیر تک وہ خاموش رہا کہ تین مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، اب پھر بعد میں وہ رکوع میں جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے تاخیر ہو گئی.
صحیح.
اسی طرح اگر کسی آدمی نے التحیات پڑھ لی دوسری رکعت میں، قعدہ اولا میں، فرض، سنت، موقعہ یا وتر میں التحیات پوری پڑھ لی، عبدہ و رسولہ، اب وہ بیٹھا ہوا ہے خاموش، اس پہ لازم تھا کہ اب یہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا،
ٹھیک ہے،
اب یہ کھڑا نہیں ہوتا، بیٹھا ہوا ہے، اور تین سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموشی کا وقفہ گزر گیا، اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو گیا جبکہ یہ خاموشی بھولے سے ہوئی ہو. تو کوئی بھی واجب اگر بھولے سے چھوٹے گا تو سجدہ سہو اس کے اوپر پھر لازم ہو جائے گا. جان بوجھ کے کوئی واجب چھوڑیں گے تو پھر سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس کو نماز کو بھی دوبارہ سے پڑھا جائے گا. اسی طرح ایک واجب یہ ہے کہ فجر یا مغرب عشاء یا عیدین یا جمعے میں جب امام صاحب قرات جہر کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو مقتدی پر واجب ہے کہ دوران قرات وہ خاموش رہے، چپ رہے. یہ نہیں کہ امام صاحب اپنی تلاوت کر رہے ہیں اور یہ بھی اپنی تلاوت میں مشغول ہو جائے، تو خاموشی کے ساتھ تلاوت سننا یہ مقتدی پر واجب ہے. یہ چند ایک واجبات، ان میں سے چند واجبات رہ گئے جو کچھ عوام کے لیے پیچیدہ تھے، ورنہ جو کامن واجبات تھے جو اس پر عمل کرنا اور جس کو سمجھانا بھی میرے لیے آسان تھا تو وہ میں نے بیان کر دیے ہیں.
ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نماز کو درست انداز سے سیکھ کر ادا کرنے کی بھی سعادت ہم سب کو مرحمت فرمائے. آپ کی کالز بتایا جا رہا ہے کہ آ رہی ہیں، آئیے آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب ان کا کیا حل ارشاد فرماتے ہیں. جی کالز.
ہمارا سوال یہ ہے، تو ابھی ہم رات کو عشاء کی نماز ہوتی ہے، تین جو وتر ہے ہمارے کو دعا قنوت نہیں آتی ہے، قل ھو اللہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں بھی ہم قل ھو اللہ پڑھتے ہیں، اور جو تیسری رکعت میں آخر میں پڑھنا پڑتا ہے وہ ہمارے کو نہیں آتی ہے، اور ہمارے میں جو چار سنتے ہیں اس میں بھی ہم یہ قل پڑھتے ہیں اور ہمارے کو صورتیں نہیں آتی ہے، اس میں ہمارے رہنمائی.
ٹھیک ہے مفتی صاحب، قنوت کی جگہ بھی کیا قل ھو اللہ احد پڑھ سکتے ہیں اور ہر رکعت کا جو یہ معاملہ بیان فرمایا گیا؟
دیکھیں، ہمارے ان بھائی کو چاہیے کہ ماشاءاللہ ان کی عمر میرے خیال میں تو شاید 40+ ہوگی، ان کی آواز سے کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے،
ٹھیک،
تو اب اتنی عمر ہو چکی ہے، کچھ نہ کچھ کلام پاک یاد کریں، سورتیں یاد کریں، کم از کم چاروں قل جو سورہ تیسویں پارے کے اندر آخری چار سورتیں ہیں تو ان میں چاروں قل یہ یاد کر لیں، سورہ کوثر یاد کر لیں. اور آج کل تو ویسے ہی میں کہوں کہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے لوگ گھروں میں بھی ہیں، تو یہ موقع اچھا ہے کہ آپ کوئی کام کاج کی اتنی مصروفیات بھی ممکن ہے نہ ہوں تو اس موقع پہ قرآن پاک یاد کریں، سورتیں پڑھیں، جتنا کلام الہی انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا اتنی اس کی برکتیں ملیں گی. تو ایک ہی سورت کو بار بار مختلف رکعتوں میں پڑھنا جان بوجھ کر یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے، تو آپ سورتیں یاد کریں، جب تک یاد نہ ہو تو پھر بامر مجبوری آپ اسی صورت کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل مستقل نہ رکھیں، صورت یاد کریں. وتر کے اندر سورہ اخلاص نہ پڑھیں، قل ہو اللہ واحد. یہ وتر میں تیسری رکعت میں جب دعائے قنوت کرنے کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت سورہ اخلاص نہ پڑھیں، اس کی بجائے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقینا عذاب النار، یہ عام طور پہ لوگوں کو یاد ہوتی ہیں دعائیں، یہ دعا یاد ہو یہ پڑھ لیں، ورنہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ تین مرتبہ کہہ لیں یا ایک دفعہ بھی اگر کہہ لیں گے تو واجب ادا ہو جائے گا.
ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے.
میرا نام حافظ واجد علی اختاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اتحیاتو صرف اتحیاتو پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ اگر نعت شریف اور دعا نہ پڑھے تو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے؟
ٹھیک ہے، یعنی قاعدہ اخیرہ میں اگر صرف اتحیات پڑھی گئی اور درود شریف اور دعا وغیرہ نہ پڑھی تو کیا؟
قاعدہ اخیرہ جس قاعدے میں بیٹھ کر ہم سلام پھیرتے ہیں اس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں، تو اس میں اگر کسی نے صرف اور صرف التحیات للہ مکمل عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیا تو واجب ادا ہو گیا، اس موقع پہ فرض بھی، اتنی دیر بیٹھنا فرض تھا وہ بھی ادا ہو گیا. البتہ درود ابراہیمی پڑھنا اور دعا پڑھنا یہ سنت ہے، تو اگر کسی کو یاد نہیں تھی، نہیں پڑھی، یا یاد ہونے کے باوجود بھی نہیں پڑھی تب بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اپنے آپ کو سنت سے محروم نہیں کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے جی، مزید کال.
یہ سنت تو آخری جو رکعت رہ جاتی ہیں دوسری، اس میں اگر قرات بھول جائے تو پھر دوبارہ پڑھنی چاہیے؟
سنت کی آخری جو رکعت رہ جاتی ہے، سوال آپ سمجھ؟
سنتوں کی آخری رکعت میں یہ قرات پڑھنا کرنا بھول گئے، اس کا سوال کر رہے ہیں.
ٹھیک،
تو اگر کوئی مثال کے طور پہ ظہر کی چار سنتیں ہیں موقعہ، ان میں تیسری میں قرات نہیں کی، اس نے سورہ فاتحہ ہی پڑھ کے رکوع کر لیا، چوتھی میں بھی ایسا کر لیا، اب یہ تحیات کے موقع پہ بیٹھ کے ان کو یاد آتا ہے کہ میں نے تیسری اور چوتھی میں تو قرات سورہ فاتحہ کے بعد سورتیں نہیں ملائیں،
ٹھیک ہے،
جو کہ واجب تھا، تو اس موقع پہ یہ سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی. اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو واجب چھٹ گیا، واجب چھٹنے کی وجہ سے نماز کی ادائیگی تو ہو گئی لیکن جو کمی اور نقص آیا ہے وہ دور نہیں ہوا، تو اس لیے اس نماز کا اعادہ یعنی اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا واجب ہوگا.
ٹھیک ہے جی، چند سوالات میسجز کی صورت میں جو موصول ہوئے وہ پیش کرتا ہوں. عصر کے بعد قرآن پاک پڑھنا کیسا؟
عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ قاعدے میں کہاں دیکھنا چاہیے، سجدے کی جگہ پر یا جھولی میں؟
التحیات میں جب بیٹھے ہوں یا دو سجدے کے درمیان جب بیٹھے ہوں تو اس موقع پر اپنی گود پر نظر رکھیں، سجدے کی جگہ پہ قیام کی حالت میں نظر ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے، آج کل الحمدللہ عزوجل کئی عاشقان رسول یہ کام کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں اذان دے رہے ہیں، تو پانچ نمازوں کی اذان کے علاوہ جو کوئی اضافی اذان کہی جائے تو کیا اس کے بعد نوافل پڑھنا یہ ضروری ہے؟
جیسے اس وقت جو وبا کے دور ہونے کے حوالے سے اذان کہی جا رہی ہے، تو اذان دینے کے بعد نماز دو رکعت نفل پڑھنا یہ لازم و ضروری نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایک لو لگانے والی بات ہے، اگر کوئی صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے دفع بلیات کے لیے، مصیبتوں کے دور ہونے کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے تو بلا شبہ یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ اذان کے فوراً بعد ہی کوئی ضروری نہیں ہے، کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں.
صلاۃ الحاجات کا تعلق اس اذان کے ساتھ
سے کوئی تعلق نہیں ہے، مکرو اوقات نہ ہو تو نوافل پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے جی، ایک اور سوال یہ ہے کہ رکوع میں سجدے کی تسبیح پڑھ لی اور سجدے میں رکوع کی تسبیح پڑھ گئے تو کیا حکم ہوگا؟
رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، جان بوجھ کر اگر کوئی اس کے الٹ کرتا ہے کہ رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ اور سجدے میں سبحان ربی العظیم، جان بوجھ کے اگر ایسا کرتا ہے تو یہ عمل مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، خلاف سنت ہے. بھولے سے اگر ہو گیا تو بھی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن جو موقع جس تسبیح کا شریعت نے بیان فرمایا ہے ہمیں اس تسبیح کو اسی موقع پہ پڑھنا چاہیے.
ٹھیک ہے، بہت درست. ایک اور سوال یہ ہے کہ مسجد کی جائے نماز پر گھر میں نماز پڑھنا کیسا؟
مسجد کی جائے نماز پر گھر میں نماز پڑھنے سے مرادی کہ جائے نماز گھر لے گئے ہیں،
شاید ایسا ہی لگتا ہو.
تو مسجد پر جو جائے نماز وقف ہو چکی ہو اس جائے نماز کو ہم دوسری مسجد میں بھی نہیں لے کے جا سکتے،
ٹھیک،
تو گھر پر بھی نہیں لے کے جا سکتے، اس لیے مسجد پر وقف جائے نماز کو مسجد ہی میں نماز کے لیے استعمال کیا جائے گا۔
ٹھیک ہے جی، ایک میسج اور لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کالز کی طرف بڑھیں گے۔ میسج یہ ہے کہ عصر کی سنتیں جو فرضوں سے پہلے ادا کرنی ہے، وہ اگر کسی نے نہیں پڑھی یا عادت بناتا ہے کہ نہیں پڑھتا تو کیا گناہگار ہوگا؟
عصر اور عشاء جی، ان دو نمازوں سے پہلے جو چار رکعت ہیں وہ سنت مؤکدہ نہیں ہیں، سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ تو اگر کسی نے نہیں پڑھی یا کوئی اس کا معمول ہے کہ وہ نہیں پڑھتا تو گناہگار نہیں ہے، البتہ ثواب سے محرومی والی بات ہے، تو یہ کوئی فخر والا کام بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں وقتاً فوقتاً نماز نوافل اور سنت غیر مؤکدہ ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کہ یہ جو سنت غیر مؤکدہ ہیں یا نوافل ہیں، تہجد کی نماز، اشراق و چاشت وغیرہ کی جو نمازیں ہوتی ہیں یہ، یا اس کے علاوہ ویسے ہی آدمی کثرت نوافل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بندے کو پہنچانے والے اسباب میں سے یہ ہیں۔ اس لیے نوافل کا بھی اہتمام ہمیں اپنے فرائض کے ساتھ ساتھ کرنا چاہیے۔
کال دیجیے گا۔
جی، وتر میں دعائے قنوت اگر نہ پڑی جائے تو وہ دوبارہ وتر پڑے جائیں گے، یا مطلب کہ کس طرح کیا جائے گا، وہ طریقہ بتا دیجیے گا۔
جی مفتی صاحب،
وتر میں اگر کوئی دعائے قنوت پڑھنا ہی بھول گیا تو چونکہ نسیان یہ ہماری اس میں شامل ہے فطرت میں، تو ایک آدمی اگر وتر میں دعائے قنوت کے سے پہلے اللہ اکبر تکبیر قنوت یہ بھی بھول گیا، دعائے قنوت پڑھنا بھی بھول گیا، اور تیسری رکعت کے رکوع میں چلا گیا قراءت کے بعد، تو اب یہ واپس نہ آئے، اب یہ واپس نہ آئے، جب آخر میں سجدہ سہو کر لیں نماز درست ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے۔
نماز کے درمیان باندھنا سنت ہے کہ واجب؟
ٹھیک ہے جی،
نماز میں جو قراءت کے دوران ہاتھ باندھے جاتے ہیں یہ سنت ہے، واجب یا فرض نہیں ہے۔
صحیح، بیٹھ کر نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں؟
بیٹھ کر نوافل کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، البتہ جو قیام پر قادر ہو اس کا بلا عذر بیٹھ کے نماز پڑھنا یہ اس کے ثواب کو آدھا کر دیتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پا رہا اور اس کی عادت یہ تھی کہ نوافل بھی وہ کھڑے ہو کر پڑھتا تھا، اب عذر کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔
کیا بات ہے جی، رب کی رحمت تو بڑی وسیع ہے اور وہ رحمتیں فرما رہا ہے، جس کی عادت یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر ہی نوافل ادا کرتا تھا، اب عذر کی وجہ سے اگر بیٹھ کر ادا کر رہا ہے،
یعنی کوڑا نہیں ہے کہ اگر میں قادر ہوتا تو کھڑے ہو کے پڑھتا، اور نہ قدرت نہ پانے کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تو پھر یہ عذر ہے اور شریعت نے ہی عذر مقبول رکھا ہے، تو پھر اس کو انشاءاللہ پورا ہی ثواب ملے گا۔ لیکن جو کھڑے ہونے پہ قدرت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نوافل کھڑے ہو کر ادا کرے۔ بعض لوگوں میں یہ عادت ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد جو نوافل ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بیٹھ کے پڑھنا افضل ہے۔
اوہو،
یعنی نوجوان بھی ہیں لیکن وہ نوافل کو بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو نوافل بیٹھ کے پڑھنا بالخصوص عشاء کی نماز میں، اور یہ سمجھنا کہ یہ بیٹھ کر ہی پڑھنا افضل ہے، یہ ایک غلط کانسیپٹ چلتا آ رہا ہے۔
صحیح، کال دیجیے گا۔
دارالفتہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اکثر اشتہارات لگے ہوتے ہیں کہ آپ انسٹالمنٹ پہ کار وغیرہ یا اس طرح کی چیز 5 سال کی آسانی کے ساتھ پہ لے سکتے ہیں، تو میں نے یہ مسئلہ جاننا ہے کیا 1 سال پہ انسٹالمنٹ پہ گاڑی لے سکتے ہیں؟
جی مفتی صاحب، 5 سال کی آسان اقساط پر،
5 سال، 10 سال، 8 سال، یہ
کاروبار
اور ادھار
جی،
ایک تو نقد سودا ہوتا ہے کیش پیمنٹ میں آپ گاڑی خرید لیں، اور ایک اقساط کے ساتھ، کچھ اقساط کے ساتھ چیزیں خریدی جاتی ہیں، اس میں چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ نقد اگر آپ کو کار 8 لاکھ روپے کی پڑتی ہو اور ادھار پر انسٹالمنٹ پر اگر یہ 10 لاکھ 12 لاکھ تک چلی جاتی ہو، تو نقد اور ادھار کے سودے میں یہ ڈفرینس ہے یہ ناجائز نہیں ہے، قیمت کا ڈفرینس یہ ناجائز نہیں ہے۔ البتہ ادھار سودے میں اکثر ایک شرط یہ لاگو ہو جاتی ہے کہ اگر آپ نے انسٹالمنٹ ادا کرتے وقت لیٹ پیمنٹ کی، یا کسی مہینے آپ نے پیمنٹ نہیں ادا کی، تو آپ کو پینلٹی، جرمانہ آپ کو دینا پڑے گا، تو یہ شرط ناجائز ہے۔ اگر کسی معاہدے میں اس طرح کی ناجائز شرط اور دیگر بھی ناجائز شرطیں اگر شامل ہوئی ہوں گی تو اس صورت میں وہ سودا ناجائز ہوتا ہے، اس طرح کار خریدنا جائز نہیں ہوتا۔ اور عمومی اعتبار سے بینک کے ذریعے سے جو اس طرح انسٹالمنٹ پہ کار وغیرہ خریدی جاتی ہیں اس میں یہ شرط لازم اور ناگریز ہے، اس کو لگایا ہی جاتا ہے کہ اگر آپ نے کس وقت پہ ادا نہیں کی تو آپ کے اوپر جرمانہ عائد ہوگا۔ اس لیے اگر یہ شرط اور اس طرح کی دیگر خلاف شرع شرطیں اس سودے میں لاگو ہوں تو پھر کار خریدنا جائز نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے جی۔ مجھے سوال یہ آیا ہے کہ کیا فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا بھی فرض ہے؟
آیت الکرسی کا فرض نماز کے بعد پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، البتہ جو اوراد و وظائف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں شامل تھے کہ نماز ادا کرنے کے بعد آپ کچھ کلمات پڑھتے تھے، ان میں آیت الکرسی بھی شامل ہے، اور اس کے پڑھنے کی جو فضیلت اس وقت مجھے یاد آ رہی ہے کہ مرتے ہی داخل جنت ہو،
سبحان اللہ،
تو اس کے پڑھنے کا جو عادی ہوگا فرض نماز ادا کرنے کے بعد آیت الکرسی شریف پڑھے تو انشاءاللہ موت ہی اس کے اور جنت کے درمیان حائل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان معمولات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین آمین۔ کال دیجیے گا۔
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نماز کی حالت میں، یعنی کہ چار رکعت نماز فرض پڑھ رہے ہیں یا سنت پڑھ رہے ہیں، تو اس حالت میں ہم کتنی دفعہ خارج ہوتی ہے، تو کتنی دفعہ ہم خارج کر سکتے ہیں؟ رہنمائی کیجیے، جزاک اللہ خیرا۔
نماز میں جیسے ہم قیام کی حالت میں نا، تو قیام کی حالت میں ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کی پشت پر ہوگا اور ناف کے نیچے ہی اس کو باندھا ہوگا، تو اس موقع پر اگر ہمیں ہاتھ استعمال کرنے کی حاجت پڑ رہی ہے، کھجانا ہے یا چھینک آ رہی ہے یا جماہی آ رہی ہے اور روکنا ہے، تو اس موقع پر قیام کی اس حالت میں ہم دو مرتبہ تک اپنے ہاتھ کو استعمال کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے، یعنی ایک مرتبہ استعمال ہو گیا،
ٹھیک ہے،
اس کے بعد دوبارہ جماہی یا چھینک آنے پہ اپنے ہاتھ کو اٹھایا، ٹھیک ہے، یہ دو مرتبہ ہو گیا۔
صحیح۔
اب اگر قیام ہی کی حالت میں ایک دفعہ اور،
ٹھیک ہے،
تو یہ تین دفعہ ایک رکن میں اگر کسی نے اپنے ہاتھ کو استعمال کیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔
صحیح۔
اب قیام کی حالت میں دو دفعہ استعمال کرنے کے بعد اب آپ برداشت کریں، اب رکو میں جب جائیں گے نا تو آپ کو یہ دوبارہ حاجت ہو تو کھجانے کے لیے یا جماہی چھینک کو روکنے یا اس کے اثرات کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے،
صحیح،
تو آپ دو مرتبہ تک زیادہ سے زیادہ رکو میں کر سکتے ہیں۔ اس طرح جب ہم قومہ کرتے ہیں اس موقع پر بھی،
صحیح،
ٹھیک ہے، دو مرتبہ تک اجازت ہے، سجدے میں التحیات میں دو دو مرتبہ تک ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک رکعت ہو گئی، اب دوسری رکعت کا قیام آ گیا،
جی،
تو اس میں بھی دو مرتبہ تک اپنے ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پچھلی رکعت کے قیام میں ایک دفعہ ہاتھ استعمال ہو گیا تھا
تو حساب رکھنے بڑا مشکل ہو جائے گا،
اور اگلی رکعت میں جب قیام آیا تو اب ایک دفعہ یہ گنجائش ہے، کیونکہ ایک دفعہ پیچھے استعمال کر لیا، تیسری رکعت میں اب کھڑے ہوئے قیام میں تو یہ نہیں ہوا کہ دو دفعہ استعمال ہو چکا۔ ہر قیام میں الگ سے شریعت مطہرہ نے یہ آسانی دی ہے، تو حتی الامکان ہمیں چاہیے کہ جب کوئی حاجت نہ ہو تو بلا وجہ اپنے ہاتھوں کا استعمال نہ کریں۔ بعض لوگ بے وجہ داڑھی سے کھیلتے رہیں گے، یوں یوں کرتے رہتے ہیں، کسی کو مونچھیں صحیح کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو بلا وجہ اپنے ہاتھوں کا نماز میں استعمال کرنا یہ خلاف سنت ہے، مکروہ عمل ہے، اور اگر تین مرتبہ تک تعداد پہنچ گئی، ٹھیک ہے، تو پھر نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔
ٹھیک ہے جی، تو اجتناب کیجئے، اس عمل سے پرہیز کیجئے، اور جب جہاں ہاتھ رکھنے ہیں نماز کے دوران وہیں رکھیے، اور ہو سکے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند یہ ہے۔ اب کھیلتے کودتے ہوئے اگر کام کر رہے ہوں گے، لباس بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے، تیات میں بیٹھے ہوئے تو مسجد کی دری یا جو جائے نماز ہے اس سے کھیل رہے ہیں، تو یہ عمل ویسے بھی پسندیدہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہے تو خوش دلی سے حاضر ہونا چاہیے، ہو سکے نیا اور تازہ وضو کر کے حاضر ہوا جائے تو ہو سکتا ہے یہ خارش والی نوبت آئے نا۔ مزید کال لے لیتے ہیں۔
میرا یہ سوال ہے کہ کوئی آدمی نماز سیکھ رہا ہو، نماز میں کچھ نہ آتا ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی یا کس طرح پڑھنی چاہیے؟
نماز سیکھ رہا ہے اور اذکار وغیرہ نہیں آتے،
دیکھیں اب اس میں بنیادی طور پہ ان کو جو بالکل نماز میں بالکل نئے نئے سیکھنے والے ہوتے ہیں، تو نماز کے جو فرائض ہیں سب سے بنیادی طور پہ ان کی وہ درست ہونی چاہیے۔
صحیح۔
اب جیسے رکو بھی کر لیں گے، سجدہ بھی کر لیں گے، التحیات میں بیٹھ بھی جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ جو کرنے والے کام ہیں وہ تو کر لیں گے، جو پڑھنے والے کام ہیں ان میں آ کے معاملہ اٹک جاتا ہے۔ تو قراءت فرض ہے،
صحیح،
سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، تو سورہ فاتحہ درست طریقے سے پڑھنا سیکھیں، اس کے بعد مزید سورتیں پڑھنا واجب،
ठीक है, तो इसी तरह अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। दुआए कुनूत में कोई भी मुख्तसर सी दुआ भी पढ़ लेंगे वाजिब अदा हो जाएगा। हमारे साहिल मोहतरम उनको चाहिए कि अपने इमाम साहब से या आपके इलाके में जो मुबल्लिग दावत इस्लामी के हैं जिम्मेदारान हैं उनसे राबता कर लें और उनको राबते में लेकर उनसे ज़रूरी चीज़ें जो पढ़ने की ना वो सीख लें। जैसे सूरह फातिहा दुरुस्त तरीके से पढ़ना सीख लें, तो जिसके लिए जितना भी मुमकिन है ना तो उसमें सुस्ती और काहली ना करें। जब नमाज का वक्त आ जाए तो उस मौके पर वज़ाइफ जो नमाज में पढ़ना वाजिब हैं या फ़र्ज हैं उनको पढ़ना सीखे। और आजकल जैसे कि लॉकडाउन के सिलसिले में लोग अपने घरों पर ही हैं
जी,
तो इनके पास तो ज़्यादा वक्त है कि कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मदनी कायदा आपके अपने मोबाइल में आईपैड टैबलेट वगैरह में डाउनलोड कर लें, इसको पढ़ें
जी।
फिर मदनी कायदे के अंदर तो वॉइस के जरिए भी आप उस तलफ़ुज को दुरुस्त तरीके से पढ़ना सीख सकते हैं। तो इस तरह ये पढ़ने का सीखने का मामला बना लेंगे तो इंशाल्लाह जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो इनको नमाज में पढ़ना सीखना आ जाएंगी और जो चीज़ें मजीद रह जाएंगी तो वक्त के साथ साथ वो सीखते रहेंगे।
ठीक है जी, तो सीखना ज़रूरी है, सीखने की तरफ आइए। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है। ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए से भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल नमाज का तरीका, इसके अज़कार और इसमें क्या क्या किस किस तरह से पढ़ना है वो सब सीखा जा सकता है। और आजकल जो हालात हैं इस दौरान लोग अपने अपने घरों में हैं और सोशल मीडिया को यूज़ करने वाले इन चीज़ों को देख रहे होंगे कि लोग इंतहाई अजीब व गरीब और फजूल एक्टिविटीज़ में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हत्ता कि मुझसे सब यहाँ तक पोस्टें भी चलती हुई देखी कि 1 किलो चीनी में कितने दाने होते हैं और 1 गिलास कूलर के नीचे अगर लगाया जाए तो कितनी देर में भरता है। जब इतनी बातों पर हम तवज्जो दे रहे हैं और इन सारी चीज़ों पर इस तरह से हमारा इन्हिमाक है, इस तरह से फोकस है, तो कुरान की तरफ
मेरे ख्याल में ये भी एक लायानी सही मैसेजेस बनाए होंगे, वरना ये भी कोई किसी ने झाड़ू के तिनके नहीं गिने होंगे, किसी ने चाय की पत्ती की चाय छलनी के सुराख नहीं गिने होंगे, लेकिन बस वो एक रफ एक मैसेजेस के आजकल हम फारिग बैठे हैं, यही काम कर रहे हैं। तो बहरहाल फारिग वक्त अगर है ना तो ये भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है कि फुर्सत को गनीमत जानो मसरूफियत से पहले। तो इस वक्त बहरहाल जो आपकी पहले की मसरूफियात थी वो कुछ कम हो गई, अब घर के अंदर एक टाइम आपको मिला है, इसमें तिलावत कुरान आप कर सकते हैं, जिक्र अज़कार कर सकते हैं, और जो कुछ आपको सीखना था वो नहीं सीख पाए अब आपके पास वक्त मौजूद है, उसको सीखें ज़रूरी। और इस तरह हमारी ऑनलाइन कुछ सर्विसेज अभी भी जारी होंगी मेरे ख्याल में
जी,
तो ऑनलाइन
क्लासेस बढ़ाई गई हैं बकायदा
जी। तो इस तरह आप दावत इस्लामी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ जो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह जो कराए जा रहे हैं तो उनमें आप दाखिला लें, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
ठीक है साहब, एक सवाल ये भी आया है, अच्छा साथ साथ मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि गुज़िश्ता दिनों में दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में नमाज के फराइज और शराइत इन पर तफसीली कलाम किया हुआ है। अगर दावत इस्लामी के वेब पेजेस पर जाकर आप इसको देखना चाहें तो इसे भी विजिट कर सकते हैं, इन्हें भी देख सकते हैं। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ये जो हमारे गुज़िश्ता हुए मदनी चैनल लाइव का ऑफिशियल पेज है दावत इस्लामी का मदनी चैनल का, इसको आप विजिट करके दारुल इफ्ता के मुख्तलिफ सिलसिला जो पहले हो चुके वो देख सकते हैं, काफी सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। लेकिन जो अज़कार हैं जो पढ़ना है वो फिर बाकायदा सीखना पड़ेगा, और अगर किसी को सुना भी लेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा कि पता तो चले कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो दुरुस्त है भी या नहीं। दुरुस्त पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सीख कर भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि इमाम से पहले रुकू या सजदा करना कैसा?
इमाम साहिब से पहले अगर कोई मुक्तदी रुकू करता है, सजदे में जाना होता है तो इमाम साहब से पहले ही चला जाता है, उठना होता है तो पहले उठ जाता है, तो ये अमल नाजायज है, मकरूह तहरीमी है और ऐसा अमल करने वाला गुनाहगार है। हदीस मुबारका में बहुत सख्त वईद इसके बारे में इरशाद फरमाई गई है ऐसे मुक्तदियों के लिए जो इमाम से पहले रुकू सुजूद कर रहे होते हैं। एक हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरह तालीम फरमाया, अपनी उम्मत को डराया है कि जो इमाम से पहले रुकू सुजूद करने वाला है वो इस बात से नहीं डरता कि उसका चेहरा गधे के चेहरे से बदल दिया जाए, यानी ये डराया गया है। एक मुहद्दिस हैं इमाम नवावी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुस्लिम शरीफ के शारह मुस्लिम शरीफ, तो बड़ी मशहूर इनकी शरह है, शरह नवावी लिल मुस्लिम। ये अपने उस्ताद का वाकया बयान करते हैं कि मैं किसी शेख के पास एक अरसे दराज तक इल्म हदीस सीखता रहा
जी।
और लेकिन वो अपने चेहरे को छुपाए हुए रहते थे, चेहरा जाहिर नहीं करते थे। तो मुझे तलब हुई कि अब इल्मे दीन एक इतना अरसा इनके पास सीखा है, इनका दीदार तो कर लिया जाए, अब वक्त रुख्सत भी है। तो इनकी तरफ से डिमांड हुई कि हजरत आपका चेहरा देखना चाहता हूँ ज़ियारत। तो उन मुहद्दिस साहब ने फिर अपने चेहरे से कपड़ा जब हटाया तो चेहरा उनका गधे के चेहरे से चेंज हो हुआ हुआ था। तो फिर उन्होंने इसका वजह बयान की कि मैंने यह हदीस सुनी थी कि जो इमाम से पहले रुकू सुजूद करेगा तो वो इस बात से नहीं डरता कि उसका चेहरा यूं बदल दिया जाए। तो कहने लगे कि मैंने इस हदीस को जब पढ़ा सुना तो इसको थोड़ा हल्का समझा कि पता नहीं ऐसा होगा भी कि नहीं होगा। तो कसदन खिलाफ वर्जी की,
अल्लाहु अकबर,
बस उसके बाद मेरे चेहरे को इस तरह बदल दिया गया। ये कुतुब फिक के अंदर ये वाकया इस मौके पर लिखा गया है इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। तो बहरहाल हमें शरीय हवाले से जो खिलाफ वर्जियां हैं शरीयत की, इनसे बचना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। जैसे कि एक रिवायत में फरमाया गया कि नमाज के दौरान आसमान की तरफ ऊंचाई की तरफ नजर करने वाला, इसको भी मना किया गया है कि नमाज के दौरान ऊपर आसमान की तरफ नजर ना करें कि कहीं ऐसा ना हो इसकी आंखें उचक ली जाए,
अल्लाह अकबर,
यानी बसारत छीन ली जाए। तो अब कोई ये ना कहे कि देखता हूँ होता है या नहीं होता। तो अल्लाह ताला बेनियाज है, जिन चीजों से शरीयत ने मना कर दिया हमें उन कामों से बाज रहना चाहिए।
बिल्कुल, उन कामों से बाज रहना चाहिए और इस तरह से आजमाना नहीं चाहिए। अगर हमारी चली गई तो फिर शायद रोकर भी वापस ना आए, क्योंकि आपने चैलेंज किसकी बात को किया है और हल्का किसकी बात को लिया है। अल्लाह करीम हम सबको शरीयत मुताहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती साहब, एक इंतहाई शॉर्ट कमेंट में चाहूंगा, इस बात पर भी फरमाते बताया गया, कॉल आई हुई है और उसका कहना यह है कि मर्द हजरात तो सजदा साफ कर लेंगे अगर कोई वाजिब तर्क होता है, औरतें क्या करेंगी?
औरतों के लिए अलग से कोई नया हुक्म नहीं है, जिन उमूर पर मर्दों पर सजदा साहब वाजिब होता है औरतों के लिए भी वही हुक्म है कि वो भी तरके वाजिब अगर भूले से हुआ है तो वो भी सजदा साहब करेंगी, नमाज दुरुस्त हो जाएगी।
अल्लाह करीम जल्ला वाला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबको दुरुस्त अंदाज से नमाज सीख कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम।
न जाने मसाइल दो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन है, हमको रब से मिला है, चलो पूछ के।